السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاطر آیت نمبر 27. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. جیسے کہ وہی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نشانیاں رکھ دی تاکہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں اور غور و فکر کریں کہ واقعی میں یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہاں پر جددن کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ، راستہ، لکیر. اور عربی زبان میں جب یہ الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، غرابیب اور اسود، یعنی غرابیب غربیب کی جمع ہے اور سودن اسود کی جمع ہے، یعنی سیاہ. تو جب سیاہ رنگ کے گہرے پن کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اسود کے ساتھ غربیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت ہی گہرا سیاہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانور بھی سفید، سرخ، سیاہ اور زرد رنگ کے بنائے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دراصل صناعی، اس کا کمال ہے. اور ہر رنگ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رکھ دیے. انسانوں میں بھی مختلف رنگ کے لوگ ہیں، جانوروں میں بھی. پھر جو پیداوار ہے اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پھل، فروٹس، پھول. اسی طرح سے پہاڑ یعنی زمینوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حقیقی جو معرفت نصیب ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جس کے اندر ڈر ہوتا ہے، جو حقیقی عالم ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی ایک جو باشعور، ایک علم والا جو انسان ہوگا، جب وہ ان باتوں پر غور کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. وہ غور و فکر کرے گا کہ جو رب اتنی قدرتوں کا مالک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سامنے جھکنے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکے گی. وہ بے اختیار اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ڈرنے والے، جو عالم ہوتے ہیں، وہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علماء ہیں، جو عالم ہوتے ہیں. تو جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی قدرت کے مظاہروں پر غور کیا جائے گا، اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوگی، اتنی ہی انسان کے اندر خشیت پیدا ہوگی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ علم ہو سکتا ہے اور اس میں بھی کون سا علم سب سے اعلیٰ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہی عالم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. بعض اوقات دنیاوی جو علم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انسان اس سے واقف نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بہت اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جو صحیح معنوں میں جو پڑھا لکھا ہونا ہم جس کو کہتے ہیں، جیسے لکھنا پڑھنا آنا، تو بعض اوقات وہ علم تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو انسان کے پاس، لیکن ضروری نہیں کہ وہ علم سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہو. اصل علم فائدہ مند کون سا ہوتا ہے؟ جس سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول بیان کیا جاتا ہے کہ علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے. اور حسن بصری نے بھی اس بات کو اسی طرح سے کہا تھا کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بے دیکھے ڈرے، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف وہ راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر، اس کی صناعی کو دیکھ کر، جو علم رکھنے والے ہیں، جو کتاب اور سنت کا علم رکھتے ہیں، انہیں دراصل اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور وہ رب سے پھر اتنا ہی ڈرتے جاتے ہیں جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. اور جن کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے, چاہے وہ دنیاوی طور پر کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہ ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ علماء کی تین قسمیں ہیں, ایک عالم باللہ اور ایک عالم بامر اللہ. یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا اور اس کے حدود و فرائض کو جانتا ہے, اور دوسرا صرف عالم باللہ جو اللہ سے تو ڈرتا ہے لیکن اس کے حدود و فرائض سے بے علم ہے, لا علم ہے. اور تیسرا صرف عالم بامر اللہ جو حدود و فرائض سے باخبر ہے لیکن خشیت الہی سے عاری ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ انسان حدود و فرائض سے تو باخبر ہو لیکن اللہ کی خشیت اس کے اندر نہ ہو, یہ بھی غلط ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت تو ان کے اندر ہوتی ہے لیکن حدود و فرائض سے وہ واقف نہیں ہوتے, تو یہ بھی فائدہ مند نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ جو اللہ سے بھی ڈرے اور حدود و فرائض کو بھی جانتا ہو وہ اصل عالم ہے. علم والا وہ ہے جس کے اندر معرفت ہو, جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ لازمی اس کتاب سے بھی تعلق رکھے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا رہے گا. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه سرًا وعلانیتًا یرجون تجارتًا لن تبور. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے انہیں اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اب ایک طرح سے تو اس آیت کا لنک ہم پیچھے سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ کون ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ لوگ ڈر سکتے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق دیا گیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک ایسی تجارت میں اپنا سرمایہ انویسٹ کیا ہے جس میں کوئی گھاٹے کا کوئی نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں پر اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے, کیونکہ آدمی تجارت میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے اور تجارت میں اپنا سرمایہ, محنت, قابلیت, ہر چیز وہ لگا دیتا ہے اور صرف اس امید پر کہ اسے خوب نفع ہوگا. اور پھر نفع بھی ہوگا اور اس کی محنت کی اجرت بھی ملے گی, اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس نے خود محنت بھی اس میں اپنی لگائی اور پھر اس کا منافع جو حاصل ہوتا ہے, تو محنت کر کے جو منافع حاصل ہوتا ہے انسان کو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک مومن بندہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں, اس کی بندگی اور عبادت میں اور اس کے دین کی خاطر جد و جہد میں اپنا مال, اپنے اوقات, اپنی محنتیں, قابلیتیں اس امید پر کھپا دیتا ہے کہ نہ صرف ان سب کا پورا پورا اجر ملے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے مزید اور بھی کچھ عنایت فرمائے گا, تو پھر وہ اپنا سب کچھ اس میں بغیر سوچے سمجھے لگا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیاوی تجارت اور آخرت کی تجارت میں بڑا فرق ہے. دنیاوی تجارت میں تو ہو سکتا ہے کبھی نقصان ہو, ہے نا, ہمیشہ فائدہ تو نہیں ہوتا. پھر نفع کبھی کم بھی ہو سکتا ہے, کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے. پھر دنیا کا جتنا بھی نفع ہوگا تو وہ یہیں کا یہیں ختم ہو جائے گا, لیکن آخرت کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے, جو تجارت ہے, تو وہ تجارت ایسی ہے جس میں نقصان کا تو کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ منافع کتنا ہوگا, بے انتہا ہو سکتا ہے منافع. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جتنا چاہے اتنا بندے کو نواز سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے, ان کے لیے یہ نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی قرآن پڑھنے کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ ان کو ہر حلال اور حرام کی, اچھے اور برے کی, نیک اور بد کی تمیز ہو جائے گی. وہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کون سا ہو سکتا ہے اور ناپسندیدہ کون سا, لہٰذا پھر وہ انہیں کاموں میں لگے رہیں گے. تو یہ جو تجارت ہے, یہ جو انویسٹمنٹ ہے, یہ سب سے زیادہ فائدہ والا ہے. تو لن تبور, یعنی یہ کہ تجارت مند ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو تجارت ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان انویسٹ کرتا ہے, اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے, بظاہر تو دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات دنیا میں نقصان بھی ہو, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا, جس کو آخرت میں اچھے اجر کی امید ہوگی اور یقین ہوگا, وہی اس تجارت میں اپنا سب کچھ لگا سکتا ہے. تو یہ لوگ جو مال کھپاتے ہیں, لگاتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے پورے عطا کرے گا, اور صرف پورے اجر ہی نہیں دے گا بلکہ وہ یزیدہم من فضلی, اپنے فضل سے مزید نوازے گا, کیونکہ وہ تو بے انتہا بخشنے والا اور قدردان ہے. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ مومن جو معاملہ کرتا ہے اس کو یقین ہے کہ جس نیت کے ساتھ میں نے اس رب سے یہ تجارت کی ہے وہ خوب دینے والا بخشنے والا اور قدردان ہے, بہت مہربان ہے. وہ جب دینے پر آتا ہے اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید نوازے گا, یہ بھی ان کو امید ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے پھر کیا یہ تجارت نقصان دہ ہو سکتی ہے. جو لوگ بھی آخرت کے لیے آج وقت لگا رہے ہیں, ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ لوگوں کو بھی یہ لگتا ہوگا نا کہ اچھا یہ کیا ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا. پڑھنا پڑھانا اچھی, پہلے آزاد زندگی تھی ہماری, آرام سے اپنی مرضی سے اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, گھومتے پھرتے تھے. اب یہ کیا ہے کہ قرآن پڑھو, یاد کرو اور پھر پیپر بھی دو. تو ٹھیک ہے, ہم سب جانتے کہ پیپر دینا ضروری نہیں ہے, لیکن ہم اپنی یاد دہانی کے لیے پیپر دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو یاد ہم کو پیپر دینے کی وجہ سے ہوتا ہے ویسا ہمیں اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری محنتیں جو کی جا رہی ہیں یہ کس لیے کی جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر نا. اور دیکھا جائے تو یہ انویسٹمنٹ ہے ہمارا, آج جو بھی ہم یہ وقت لگا رہے ہیں یقین جانیے اس کا کئی گنا اجر ہم کو آخرت میں ملے گا. کیونکہ ہم اللہ کی خاطر اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ بے شک اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہی مین اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور وہ علم رکھنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ علم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں نا کہ ہم مزید اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں, اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے اندر پیدا ہو, اور پھر ہم نماز کی پابندی کرنے والے بنے, کتاب کی تلاوت کرنے والے بنے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. تو یہ تجارت کبھی نقصان نہیں دے گی, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے, تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الكبیر. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, اور کوئی بیچ کی راس ہے, اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ایک اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے, کوئی میانہ رو ہے, اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. پیچھے سے کتاب کی بات آ رہی ہے, اور پھر کتاب کے ساتھ ان تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن, دراصل قرآن میں تمام پچھلی کتابوں کی تعلیمات کو بھی جمع کر دیا گیا ہے. اسی بنا پر قرآن پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے, اور قرآن یہ تو ہے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا, اور جن کو وارث بنایا تھا ہم نے ان کو چن لیا. اور خصوصاً اورثنا, وارث کا لفظ ہے ورثہ, یعنی ہم سب جانتے کہ وراثت ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, یعنی کوئی ان کو محروم نہیں کر سکتا جو حقیقی رشتے ہوتے ہیں. تو اس کتاب کے بھی وارث کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے. اب جن کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے, وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کتاب سے مراد تو یہاں قرآن ہے. اس کے اولین وارث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. اور اس آیت سے دراصل ان کی یہاں پر فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کتاب کی وراثت کا حق ادا کیا. پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ اور نسل بعد نسل آپ کی ساری امت اس کتاب کی وارث ہے. پھر ان وارثوں کے تین طبقات ہیں, تین قسم کے گروہ ہیں. ایک وہ جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں, یعنی وہ اللہ کے باغی نہیں ہیں, مشرک بھی نہیں ہیں, کتاب اور سنت کی اتباع کے دائی بھی ہیں, مگر ان کے اعمال ان کے دعوے کی پوری طرح تصدیق نہیں کرتے. وہ خطاکار ضرور ہیں مگر اپنے جرائم پر نادم بھی ہوتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جو نیک عمل بجا لا رہا ہے, لیکن کبھی کبھار ان سے گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں, یہ درمیانہ درجے کے لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہر نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھ کر لپکتے ہیں۔ ان کی آرزو یہ رہتی ہے کہ جتنی زیادہ وہ بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، وہ گناہوں سے اجتناب بھی کرتے ہیں جس حد تک ممکن ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ابواب التفسیر سے۔ اور ان میں فرق یہ ہوگا کہ افضل قسم کے لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، درمیانہ طبقے سے حساب تو لیا جائے گا مگر یہ آسان، اور جو درمیانہ طبقہ ہوگا ان سے حساب تو لیا جائے گا مگر یہ آسان سا اور سرسری قسم کا حساب ہوگا اور زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرے درجے کے لوگوں کو روک لیا جائے گا اور قیامت کا سارا دن جو 50,000 سال کا ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر اس مدت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا اور انہیں بھی داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ تاہم قیامت کے دن کی سختیاں ضرور برداشت کریں گے اور اللہ کا فضل تو ان سب پر ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب، جو اس کتاب کے وارث بنائے گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ان کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کس طرح سے اس کتاب کو لیا، اس کتاب کے وارث بنے، اس کتاب کو محفوظ کیا، اسے دوسروں تک پہنچایا اور اپنی پوری زندگیاں لگا دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح سے حق ادا کیا، انسان وہ سوچ سوچ کر حیران ہو جاتا ہے کہ نہ اس زمانے میں اس طرح کا کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی پریس تھی، اور نہ ہی یہ تمام فیسلٹیز حاصل تھیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے قرآن کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ عرب سے نکل کر اسلام کہاں کہاں پہنچ گیا، عجم، یعنی 2/3 ورلڈ جو ہے اسلام کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ قرآن کی تعلیمات جگہ جگہ پھیلائی گئیں۔ صحابہ کرام نے اسپیشل ایسے ٹیچرز تیار کیے تاکہ ہر طرف قرآن کا علم پھیلے۔ اس کتاب کو پڑھنے والے، پھر اس کتاب کو ان لوگوں نے ہاتھوں سے لکھا تاکہ صحیح پڑھا جا سکے، اور پھر اس کتاب کو چونکہ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو سب لوگ ایک ہی قرآت پر جمع ہوں، اس بنا پر ایسے قاری تیار کیے گئے اور نسخے بنائے گئے اور ہر مین جگہ پر وہ نسخہ بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کبھی سوچو تو حیران ہوتی ہے طبیعت کے اس زمانے میں ان لوگوں نے کتنا ذہن استعمال کیا کہ جو جو ذرائع ہو سکتے تھے ان سب کو انہوں نے استعمال کیا اور یہ کتاب انہوں نے دوسروں تک پہنچا دی۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو وہ حق ادا کر دیا، لیکن کیا آج ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ اور یہاں پر یہ جو تین لوگوں کی بات کی گئی ہے، کیا معاملہ ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن استفینا من عبادنا، چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسی، کوئی اس میں سے ظالم ہے، ومنہم مقتصد، اور کوئی معتدل ہے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کوئی جو ہے سبقت کرنے والا ہے نیکیوں میں اللہ کے اذن سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو بہت بڑا ہے۔ اب یہ تین گروہ میں آپ خود سوچیں کہ میرا شمار کہاں ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں میں فمنہم ظالم لنفسی میں تو نہیں شامل ہوتی ہوں، یا پھر میں ومنہم مقتصد کہ بس ٹھیک ہے نیک عمل کر لیے، اپنی جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کرتے رہے، کبھی خدا نہ خواستہ کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تو کیا بس اسی پر اکتفا کر لیا۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ سابقم بالخیرات۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع اور وہ وسائل مہیا کرتا ہے، اس کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس اپارچونیٹی کو اویل کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی بہت دفعہ ایسے واقعات آئے ہوں گے یا ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سابقم بالخیرات بنے تو آپ دیکھیں کہ ابھی بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس، اگر ہم چاہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن سکتے ہیں۔ کتاب کو کھولیں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو حفظ کریں۔ صرف ایک قرآن ہی کی وجہ سے کتنے قسم کے علوم ایجاد ہوئے، کئی علوم ہیں، تجوید ہے، علوم القرآن، تجوید، تفسیر۔ جب علوم القرآن کا سبجیکٹ ہم پڑھیں گے کبھی اللہ نے چاہا تو اس وقت آپ کو معلوم پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے اور لوگوں کو کتنے علوم سے متعارف کروایا۔ تو اس کتاب ہی کو اگر ہم لے لیں، اس کتاب کے وارث اگر ہم بننا چاہتے ہیں، تو ہم اس کتاب کے یعنی اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کتاب کے وارث کہلا سکیں. اور کتاب کے وارث میں بھی ہم وہ لوگ ہوں جو تین گروپ بتائے گئے ہیں جو سابقون بالخیرات ہو. ہم سب جانتے دنیا میں ہر ایک ہر کوئی کام نہیں کر سکتا, ہر ایک کی الگ الگ کیپیبلٹی یا کیپیسٹی ہوتی ہے کرنے کی, لیکن اگر کوشش کرے انسان تو کم از کم وہ اس دوڑ میں اس ریس میں حصہ تو لے سکتا ہے نا, بھلے ہی وہ پیچھے رہ جائے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نتیجہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کتنے لوگوں تک پہنچایا تھا, اللہ تعالی ہماری کوشش دیکھے گا. تو ہم دوڑ تو سکتے ہیں, ہم اس دوڑ میں حصہ تو لے سکتے ہیں, ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ آگے بڑھ کر اس کام کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکیں. کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کس چیز کا وعدہ ہے, جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. یعنی انہی کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے, وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا, وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا, اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا, یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. اب جو ہم نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر پڑھا کہ بعض تو وہ ہیں جو فرائض میں ہی کوتاہی برتتے ہیں, دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ملے جلے عمل کرتے ہیں یعنی نیک بھی ہیں اور کبھی کبھی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں, اور تیسرے وہ ہیں جو نیک کام میں سبقت کرنے والے ہیں, پیش پیش رہتے ہیں. تو کتاب کا وارث کرنا دراصل یہ چیز سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے انسان کو, جو خود آگے بڑھ کر اس کا وارث بنے. تو اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ تینوں گروہ جنت میں جائیں گے, لیکن دو گروہ کو جو دو گروہ ہوں گے ان کو کچھ تھوڑی بہت تکلیف جھیلنی پڑے گی, لیکن جو تیسرا گروہ ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے یا بغیر میدان حشر میں تکلیف اٹھائے جنت میں چلا جائے گا. تو سابقون جو ہوں گے وہ پہلے جنت میں چلے جائیں گے. جنت کی بھی یا تو پھر ہو سکتا ہے تین قسمیں ہوں, یا جنت میں جانے والوں کی جو تین قسمیں بتائی گئی ہیں کہ جو سابقین ہوں گے وہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے, اور جو بیچ کے لوگ ہیں وہ آسان حساب کے بعد جائیں گے, اور جو ظالمین ہیں وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے. جیسے کہ محمد بن حنفیہ کا قول بتایا جاتا ہے, یہ امت مرحومہ ہے, ظالم یعنی گناہگار کی مغفرت ہو جائے گی, مقتصد اللہ کے ہاں جنت میں ہوگا, اور سابقون بالخیرات درجات عالیہ پر فائز ہوگا. تو ان کے لیے جنت میں باغات ہیں, ریشم اور حریر کے لباس ان کے لیے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو, اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تو یہ جائز ہے پہننا, لیکن مردوں کے لیے اس کو درست نہیں قرار دیا گیا ہے. پھر جنت میں جنتیوں کی جو صدا اور پکار ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اس کی تعریف بیان کریں گے جس نے غم دور کیا, اور اللہ تعالیٰ واقعی میں قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا, اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تو کان لاحق ہوتی ہے. سبحان اللہ, اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں, یعنی وہ گروہ میں ہم شامل ہوں جو سابقون بالخیرات تھا, جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ موت کے بعد اب کوئی موت نہیں آنے والی ہے, یعنی جو میدان حشر میں جو حساب کتاب ہوگا اس کے بعد جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مینڈھا لا کر اسے ذبح کر دیا جائے گا, لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو یہ مینڈھا کیا چیز ہے, سب کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں یہ موت ہے. پھر ایک فرشتہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہے گا, اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. پھر وہی فرشتہ اہل دوزخ کو مخاطب کر کے کہے گا کہ تم اب ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یہ مسلم کی حدیث ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں, اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُؤَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لیتا کہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا. اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. یہ مضمون ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں سے کوئی یہاں پر واپس نہیں آ سکتا نیک عمل کرنے کے لیے، تو لہٰذا وہاں پر کوئی اس طرح کی باتیں کام نہیں آئے گی. اور جو عمر دی گئی تھی وہ عمر کافی تھی، اس میں چاہے تو نیک عمل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس عمر سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، لہٰذا اب کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جب جہنم میں یہ لوگ واپس آنے کے لیے کہیں گے تو یہ بات ان کو اسی لیے بتائی گئی کہ ابھی جو اصل بات ہے، ابھی تم اپنی اصلاح کر لو، ابھی سدھر جاؤ. اور بار بار یہ آیت کہہ کر دراصل ان کو چونکایا جاتا تھا. اور ایسا نہیں کہ کفار مکہ یہ سمجھتے نہ ہوں، وہ قرآن سمجھتے بھی تھے، کیونکہ وہ تو عربی جانتے تھے، ہم سے بہتر عربی جانتے تھے. تو انسان کو دنیا میں بتا دیا گیا، کتابیں اور انبیاء اس لیے بھیجے گئے کہ وہ لوگ سدھر جائیں، سمجھ جائیں. اور یہ جو شرک کرتے تھے، تو دراصل یہ شرک اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو بتوں سے ہو سکتا ہے کچھ محبت ہو، بلکہ یہ شرک اس لیے کرتے تھے کہ ان کے خود کے دنیاوی فائدے اس میں چھپے ہوئے تھے. تو اسی لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ پوچھو کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کا، کیا وہ کسی طرح سے شریک ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں یا ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ کوئی سند، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ چاہے وہ زمین میں دیکھو یا آسمان میں دیکھو. اور آسمان سے مراد یہاں پر آسمان کا پورا نظام ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو آسمان کا جو نظام ہے، جو کائنات کا، وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ آج کے سائنسدان بھی اس کو سمجھ نہیں سکے ہیں. سارے سیارے، ستارے جو فضا میں تیر رہے ہیں اور اتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ان سب کو کنٹرول کرنے والی کوئی ذات اگر ہو سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اتنی بڑی زمین، جو ہماری زمین، ہمارا کرہ ہے، یہ اتنی تیزی سے گردش کر رہا ہے، اور ایسے کئی سیارے اور ستارے ہیں ہماری زمین سے کئی بڑے بڑے. تو ایسے بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں کو باندھے رکھنے والا، ایک نظام میں پرونے والا کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ ان سے پوچھا گیا ہے کہ سوال کیا گیا کہ پوچھو ان سے کیا جواب دیتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعدی انه کان حلیما غفورا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو کائنات کا نظام ہے ان سب کو تھامے رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک حکم دے دے تو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے یہ ساری چیزیں ٹکرا جائیں آپس میں، اور پھر کیا حال ہو زمین کا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں تھام رکھا ہے، کیونکہ وہ حلم والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ تو غور کرو ذرا کہ اتنی بڑی جو کائنات ہے اسے قائم کس نے کر رکھا ہے؟ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، یا کوئی جن ہو سکتا ہے، یا کوئی نبی یا کوئی ولی اس کو سنبھالے ہوئے ہے؟ نہیں، کائنات کو سنبھالنا تو درکنار، یہ بے بس بندے تو اپنے وجود کو نہیں سنبھالنے پر قادر ہیں۔ ہم سب جانتے کہ اگر ہم کو نیند آئے، اگر ہم کو کوئی 24 گھنٹے کھڑا کر دے، اور کھڑے کھڑے ہم وہاں کھڑے ہوں، لیکن اگر نیند آ جاتی ہے تو ہم اپنے وجود کو نہیں سنبھال سکتے اور ہمارا وجود گر پڑتا ہے صرف نیند کی وجہ سے۔ تو انسان تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، وہ تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو بھلا پھر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور صفات میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَحَدًا مِّنْ أَهْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا، یعنی اس آنے والے کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ عموماً اور قریش کے لوگ خاص طور سے یہود و نصارہ کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ان کے اس قول کا ذکر پہلے بھی سورہ انعام میں کیا جا چکا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس تو رسول آئے، کتابیں آئیں، پھر بھی اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی رسول یا کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ بہتر ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے الٹا انکار کیا اور ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ استکبار فی الارض و مکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فلن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ دن رات انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نافرمانی پر فوراً پکڑ لیتا تو ابھی تک کوئی زندہ نہ رہتا۔ تب یہاں پر کفار مکہ کو دراصل بتایا جا رہا ہے اور انہیں غور و فکر پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی پچھلی قوموں کا حال دیکھ لو، جو پچھلی قومیں تھیں انہوں نے انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اب اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہارا انجام بھی اسی طرح سے ہونے والا ہے۔ اور یہ ساری باتیں دراصل اس لیے کی گئی کہ وہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان لے آئیں۔ اگر وہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان لے آتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو بھی یہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا۔ جب آخرت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو اس کا پورا پورا بدلہ دے اور برے عمل کرنے والوں کو اس کی سزا دے۔ پچھلی پوری آیت میں کافروں کے لیے ایک طرح سے ڈراوا ہے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں مسلم رکھے، اور ہمیں موت نہ آئے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ مسلمان ہی بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور عمل صالح کرنے والا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً.